بسم اللہ اولہ وآخرہ. ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 پر تھے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. حضرت زکریہ نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے, تمام عمر بانجھ رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ. انہوں نے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ساتھ. یعنی قوت گویائی ان کی سلب ہو گئی. اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل یہ آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ جو ہے, یعنی حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ کو, تو اسی وقت اچانک ان کی جو وہ گویائی تھی سلب ہو گئی, گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا. اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے ہیں اشاروں سے کچھ اپنی بات پہنچاتے ہیں, بس 3 دن تک متواتر ان کی یہ کیفیت رہی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اور اب اللہ کا ذکر کرو زیادہ کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام کو بھی, تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو. اور یہی در حقیقت نشانی ہے. اب یہاں اس قصے کو چھوڑ کر اب حضرت مریم کی طرف معاملہ آ رہا ہے. تبہید یہ قائم ہو گئی کہ حضرت یحییٰ کی ولادت جو ہے حضرت زکریہ کے ہاں, یہ خود بھی تو کوئی عام جو قاعدے ہیں دنیا میں اس کے مطابق نہیں تھی. خرق عادت جس کو کہا جاتا ہے, جس میں کہ کوئی جو کامن فزیکل لاس ہے ان کے خلاف کسی واقعے کا صدور اور ظہور جو ہے, اسی کو ہم موجزہ کہتے ہیں, خرق عادت کہتے ہیں. تو حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق کی ولادت بھی ایک معجزہ تھی 100 برس کی عمر میں. بلکہ جب حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی ہے تو فسکت وجہ, انہوں نے تو اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا. آلے تو وانا عجوز وہاں کا باری شیخا, کیا میں جنوں گی اب اس عمر میں جبکہ میں بوڑھی پھوس ہو چکی ہوں اور یہ میرا شوہر جو ہے ابراہیم یہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے, کیسے اولاد ہو جائے گی؟ لیکن اولاد ہو گئی. حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا کر دیا. اسی طرح عام قواعد کی روح سے تو یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ حضرت زکریہ کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہو گئی. اس سے ذرا سا ایک قدم آگے بڑھ کر ہے جو تمہارے لیے تم نے اس کو الوہیت کی بنیاد بنا لیا. یہ الوہیت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب جو معاملہ رخ مڑ رہا ہے حضرت مریم کی طرف. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے مریم سے, اے مریم اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے, چن لیا ہے اور تمہیں بہت پاک کر لیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر پسند کیا اور چن لیا ہے. یا مریم اقنتی لربے کے بس چنی, اے مریم اپنے رب کے لیے کھڑے ہو کر بھی عبادت کیا کرو اور سجدہ کر کے بھی عبادت کیا کرو. ورکعی اور رکوع کیا کرو, مار راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ ہیکل ہی میں کوئی ایسا بندوبست بھی ہو کہ وہ حجاب کے اندر رہتے ہوئے وہ باجماعت بھی شریک ہوتی ہے, واللہ عالم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت لدیہم یلقون اقلامہم. آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. یہ جو قرآن اندازی ہوتی تھی ان کا کوئی خاص طریقہ تھا ان کے ہاں کے اپنے قلم پھینکتے تھے, کس کا قلم جو ہے صحیح نشانے پر جا کے لگا ہے, واللہ عالم کی کیا اس کی تفصیلی شکل تھی. ایہم یفعل مریم, جبکہ وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کفیل کون ہوگا, کون سرپرستی کرے گا مریم کی, جبکہ حضرت مریم کو خدام ہیکل جو ہے اس میں قبول کر لیا گیا. تو پھر ان کی کفالت کا مسئلہ جو میں عرض کر چکا ہوں, تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری کفالت میں رہے, لیکن اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم, یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, وہ نہیں تھے آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میرا حق زیادہ ہے, میں اپنے پاس رکھوں گا. اذ قالت الملائکۃ, اب آگے چلیے. اور جبکہ کہا فرشتوں نے یا مریم, اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, اللہ بشارت دے رہا ہے تمہیں اپنے ایک کلمے کی، اس کلمے کا جی مراد ہے بیٹے کی، اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریم، وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی بہت باعزت ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا ماں کی گود میں بھی اور پوری عمر کو پہنچ کر بھی، ومن الصالحین اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا. اب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی جو خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی ہے، اب اس میں نوٹ کیجئے، پہلی بات وہی کلمہ جس کے لیے آیا تھا کہ حضرت یحییٰ جو ہے زکریہ کے بیٹے، وہ تصدیق کریں گے اب اللہ کے کلمے کی. وہ کلمہ کون ہے؟ حضرت مسیح ہے، جن کی نبوت کی تصدیق پھر حضرت یحییٰ نے کی ہے. کلمۃ منہ، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہوں گے، ومن المقربین اور اللہ کے بہت مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات کریں گے. یہ سورہ مریم میں تفصیل سے، کیونکہ وہ مکی سورت ہے، اس میں تفصیل سے آ چکا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس لیے کہ جب حضرت مریم لے کر آئی تھی حضرت مسیح کو، جب بستی میں واپس آئی اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا یا مریم یہ تم نے کیا کیا، لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو بہت برا کام کیا ہے. تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا فاشارت الیہ، اچھا خود اسی سے پوچھ لو یہ کون ہے. کالو کیف نکلنے من کال فی المہد سبیا، ان کا ہم کیسے پوچھ لیں اس سے، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے ابھی گود کے اندر ہے، یہ پالنے میں بوڑھے کے اندر ہے، اس سے کیسے بات کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے موجدانہ طور پر حضرت مسیح کو قوت گویائی عطا کی اور ان کا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ساری گفتگو، یہ ساری تقریر حضرت مسیح کی ہے، جو انہوں نے اس وقت ایک انفنٹ کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کی ہے، وہ سورہ مریم میں آ چکی ہے. یہاں فرمایا ویکلم الناس فی المہد وکہلا، لیکن اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وکہلا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا. حالانکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی عمر تو سبھی بات کرتے ہیں، تو یہاں خاص کیا بات ہے؟ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس پر کہ وہ کہولت کی عمر بھی عیسیٰ پر آئے گی، حالانکہ عیسیٰ جبکہ اٹھا لیے گئے، یا جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ وہ صلیب دے دیے گئے، تو اس وقت ان کی عمر صرف 33 برس تھی، وہ کہولت میں نہیں آئے تھے. 40 برس کی عمر تک بھی عربی زبان کے اعتبار سے وہ شاب ہوتا ہے، جوان. کہولت آتی ہے 50 کے بعد، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر کہولت بھی آئے گی جو اب تک نہیں آئی ہے. اس میں گویا کہ اشارہ ہے حضرت مسیح کی آمد ثانی کا کہ دوبارہ وہ آئیں گے اور اس پختہ عمر کو بھی پہنچیں گے کہ جس عمر میں عام لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس عمر میں بھی گفتگو کریں گے جیسے کہ انہوں نے بالکل بچپن میں کی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے یا پنگوڑے اور پالنے میں تھے. قالت رب اما یکون لی ولد، وہی بات انہوں نے کہی، کہا حضرت مریم نے کہ پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں. اور سورہ مریم میں آتا ولم اکن بغیا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میرے ہاں جو ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے اولاد کیسے ہو جائے گی. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، وہی جواب انہیں دیا گیا، بالکل اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ جو ہے وسائل کا محتاج نہیں ہے، ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وسائل اور ذرائع اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تمام قوانین جو ہے اس نے بنائے، وہ جب چاہے قوانین کو توڑ دے، خرق عادت، اپنے خصوصی اختیار کا اظہار جب چاہے جس شکل میں چاہے کر دے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. یہی کلمہ کن ہے جس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں جو باپ کا حصہ ہے وہ ادا کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ کو. ابھی یہ ساری وہی پیشن گوئی چل رہی ہے حضرت مریم ہی سے بات کرتے ہوئے. وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اس کو کتاب بھی اور حکمت بھی. یعنی تورات اور انجیل. اب یہاں پہ جو تین واو آئے ہیں کتابہ والحکمہ، ایک پہلا واو آ گیا، والتورات دوسرا واو آ گیا، والانجیل تیسرا واو آ گیا. پہلا اور تیسرا واو جو ہے یہ واو عطف ہے، اور درمیانی واو جو ہے یہ واو تفسیر ہے. یعنی اللہ سکھائے گا انہیں تورات اور حکمت، یعنی اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل. اس لیے کہ تورات صرف کتاب ہے، انجیل صرف حکمت ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر دیجئے. تورات میں قوانین تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو. حکمت، دانائی، یہ ابھی نوع انسانی جو ہے عہد طفولیت میں تھی، وہ دانائی اور حکمت کی تلقین اسے کی ہی نہیں جا سکتی تھی. بچے کو آپ فلسفہ نہیں پڑھا سکتے، ہاں بچے کو آپ تاریخ کے عقائد بتا سکتے ہیں کہ فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، کیوں ہوا، کیا اس کے وجوہات تھی، کیا اسباب تھے، کیا اس کے عوامل تھے. یہ چیزیں جو ہے تو فلسفہ تاریخ جو ہے وہ تو بڑے اونچا لیول پر جا کے پڑھایا جائے گا. تو کتاب جو ہے یہ ہے قانون، شریعت، اور حکمت ہے وہ دانائی، انڈر لائنگ وزڈم، اس قانون کے، ان احکام کے پیچھے، حکم کے پیچھے حکمت ہے. اس حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بچپن میں نہیں دی جا سکتی، اگرچہ احکام دیے جا سکتے ہیں. لہذا نوع انسانی کے عہد طفولیت میں کتاب تورات دی گئی جس میں احکام تھے، دی ٹین کمانڈمنٹس، لفظی اس کے لیے مشہور یہ ہے احکام عشرہ، دی ٹین کمانڈمنٹس. لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک نوع انسانی اس درجے پختہ ہو چکی تھی کہ اسے حکمت بھی تعلیم بھی دی گئی. تو یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب یعنی قانون بھی، اور حکمت دانائی بھی، یعنی والتورات والانجیل، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی. تورات تو پہلے سے موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم اسے دے دے گا، اور انجیل اسے عطا فرمائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف. جب یہ دو کنٹمپرریز ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبیم من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے. ٹھیک، حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ رہا رسولن الى بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین. حضرت یحییٰ نبی ہیں، رسول نہیں ہے. حضرت عیسیٰ رسول ہے، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے. ایک ڈانسنگ گرل جو ہے اس کی فرمائش کے اوپر بادشاہ نے حکم دے دیا، اور حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے اور طباق میں رکھ کر پیش کر دیا گیا، ہو گیا. حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے، وما قتلوا یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے، وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی اپنی کتنی ہی خواہش ہو. حضور کی اتنی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، لوجدتو اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اب آپ اندازہ کیجئے کتنی شدید خواہش ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے. لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کہ اللہ کا قانون جو ہے اس کے خلاف ہے. یہ رسول وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول کیسے ہوگا؟ ہاں نبی قتل ہو سکتا ہے. تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں. اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہے، ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوں گی. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اب اس کے جو میں نے واضح کی ہے بات ایک تمثیل کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہی اگر ہم مثالیں لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں کارڈر ہے، سی ایس پی ہے، سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا ہے، اب ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اب یہ سی ایس پی جو ہے، کسی وقت ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے سائیوال کا، یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے. کارڈر اس کا کیا سی ایس پی؟ ایک سی ایس پی ہے، ایک پی سی ایس ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، یہ تو لیول ہے نا مختلف. سی ایس پی جو آفیسر ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر سائیوال، کبھی وہ ہو سکتا ہے کہ منسٹری کے اندر سیکرٹری لگا ہوا ہو. تو اس کا کارڈر تو رہے گا وہی، سی ایس پی کارڈر ہے، لیکن اس کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایز ڈی سی یا ایز سیکرٹری ہے. اسی طرح نبوت ایک کادر ہے, اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے, جاؤ وہاں اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے, یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی, جاؤ فلاں قوم کی طرف انہیں خبردار کرو, اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف, اب وہ رسول ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس, اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے قتم اللہ الاغلبن انا ورسولی, اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی, فریاد کی تھی, انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں, میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں, میری مدد کر. تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا. یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا, حضرت صالح کا ہوا, حضرت شعیب کا ہوا, حضرت لوط کا ہوا, سب کا معاملہ رسول بچا لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مثمر ہوتی ہیں, یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہیں کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے, مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مومن مسلم, مسلم مومن ایک ہی بات ہے, جہاد قتال, قتال جہاد ایک ہی بات ہے, نبی رسول, رسول نبی ایک ہی بات ہے. قطعاً نہیں ہے جب دو اصطلاحات جدا ہیں. حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم مانی نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفا اور اجتماع فرق ہے بہت بڑا. استفا میں چوائس ہے, کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے, اور اجتماع میں کسی کا سلیکشن ہے, کسی مقصد کے لیے وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے. باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ نبیم من الصالحین, اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولن الی بنی اسرائیل. اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ, پھر ان کے جوان کیسے ہوئے, پھر کس کس مراحل سے وہ گزرے ہیں, ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی دعوت شروع ہوئی ہے. یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے, جسے یہ منسٹری کہتے ہیں, ہی اسٹارٹڈ منسٹری ایٹ دی ایج آف 30, یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے, بنی اسرائیل سے, کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. ایک نہیں کئی نشانیاں. وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر ایک, انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, کہ میں تمہارے سامنے, لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے, میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل, پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. یہ ہے تخلیق حیات, اللہ کا خاص عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا. جو حسی معجزات ہوتے ہیں, وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے, اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے. اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احیاء موتا اور خلق حیات, زندہ کر دینا مردوں کو, قم باذن اللہ, قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ, اور لازرس باہر آ گیا ہے. وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے, وہ نکل کے باہر آ گیا. تو یہ ہوا ہے. اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے. انی اخلق لکم من الطین کہتی طیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرحا, اور میں درست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی, کوہی کو بھی. ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ مادرزاد اندھا, کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں, وہ روشنی کی کوئی ایک گرن کبھی نہیں دیکھی. ایک تو وہ اندھے ہوتے ہیں جیسے پہلے جن کو بینائی تھی, اور پھر کسی عارضے سے, کوئی فرض کیجئے کہ اس کا کوئی بڑا ناخونا پڑ گیا ہے اس پہ کارنیا پر, اس کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی ہے, اور یہ کہ آپ آپریشن کے ذریعے سے بھی کارنیا کو اگر وہاں سے ہٹا دیں, بدل دیں, بینائی آ جائے گی. یہی آپریشن ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ آف کارنیا کا. لیکن یہ کہ وہ تو مادرزاد جو تھا, اس کے بھی آگ پھیرا ہے, اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی. اور کوڑی وہ جی وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھیے کہ تکلیف دے اور قابل نفرت, جس کے کہ قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا, ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا. وہ ہیل موت آ بزن اللہ, اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. وہ انبئوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو, بچا کر آئے ہو, اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے, تم نہیں ہے میرے علم میں, میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ان نفی ضال آیت اللہ کو, یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں, تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ. اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے. ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کے قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے, بلکہ اس کی تو بال کی کھال اتارتے تھے. لیکن جو دین کی اصل روح ہے, خشیت اللہ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف, خلق خدا کے لیے رحم دلی, مودت کا ہونا, شفقت کا ہونا, ہمدردی کا, یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی. ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں. حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں, بڑے بڑے علماء تھے, ان کی ایک مذہبی عدالت تھی, بہت بڑی عدالت. اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا. حالانکہ رومن گورنر جو تھا پائلٹ اسپورٹس, اس نے کہا تھا اس نے ہمارا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے, ہم تو اسے سزا نہیں دے سکتے, لیکن اگر تمہارا فیصلہ ہے تم باز نہیں آتے, تو اس نے باقاعدہ ایک کشت کے اندر پانی منگایا اور اپنے ہاتھ دھوئے. آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیزس, میں اس مسیح کے ہاتھ جو خون تم کروا رہے ہو میرے ہاتھوں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت اصل میں جو تھی وہ رومیوں کی تھی, لیکن ایک آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو, اور ان کا جو بھی ان کا مذہبی ایک نظام تھا, ان کا جو کائفاس تھا جو سب سے بڑا ان کا پریسٹ تھا, چیف پریسٹ, اور اس کی ایک عدالت تھی, اس نے فیصلہ دے دیا. وہ خود پھانسی نہیں دے سکتے تھے, لیکن ان کے فیصلے پر جو اس کی ایگزیکیوشن ہونی تھی وہ گورنر کے ذریعے سے, پائلٹ اسپورٹس کے ذریعے سے. اس نے آخر میں بھی کہہ دیا کہ کوئی اس پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے اور میں اپنے ہاتھ دھو دیتا ہوں, مجھ پر ذمہ داری نہیں ہوگی. البتہ اب آ کر اس صدی میں پوپ نے یہ ساری جو خون تھا حضرت مسیح کا, ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کہ سوری جو دیے گئے ہیں, جو یہودیوں نے سوری دی تھی, اب یہودیوں کو بری کر دیا ہے پوپ نے. یہودی نہیں ہے ملزم اس کے اور مجرم, بلکہ یہ رومن امپائر نے کیا تھا. پوری تاریخ 2000 برس کی جو ہے وہ جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کیا, اس لیے کہ اب وہ جو ہے جادو, وہ جو سر چڑھ کر بولے, یہودی ان کے سروں پر مسلط ہو چکا ہے, اس درجے مسلط ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی پوری تاریخ بدلنی پڑ رہی ان کے لیے, ان کی پیمپرنگ کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے. ورنہ یہ ہے کہ اب بھی موجود ہے, آپ کو مل جائے گا بائبل میں اب بھی سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. ایک کائفاس تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا, جس نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ مسیح نے جو ہے وہ کفر بکا ہے اور یہ مرتد ہے, یہ واجب القتل ہے, اور اس کا فتویٰ دے کر بھیجا ہے کہ آپ جاؤ پائلٹ پونٹس کے پاس کہ اس کو سوری چڑھا دو. اور اس نے آخری وقت میں بھی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں پہنچا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا معاملہ ہے اور تمہیں سیزر نے یا جو بھی رومن امپرر تھا اختیار دے رکھا ہے کہ مذہبی معاملات میں تمہیں جو ہے آٹونومی حاصل ہے, تمہارے فیصلے جو ہے ایگزیکیوٹ ہم کریں گے. تو لہذا پھر سولی ان کے کہنے کے مطابق دی گئی. حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا, اور جو بات کہی ہے برنباس کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے, جو یوڈاس اسکیریوٹس جس کا نام تھا, اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو. حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر, اس نے مخبری کی, گرفتار کرایا. تو برنباس یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی, حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی. حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے, چار فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے, اور یوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. تو جب وہ فوجی اندر آئے ہیں پکڑنے کے لیے, تو جو بقیہ جو حواری تھے انہوں نے اس یوڈاس کو مخاطب کر کے کہا, اے ہمارے استاد, لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے, پکڑ لیا, اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے. یہ ہے کہ جو ایونجلیم برنابے, جو گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس, برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں کہیں نہیں ہے, اور ہماری تفسیروں میں کہیں نہیں ہے, کسی تفسیر میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں. یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے, خود روم یعنی ان کی اپنی جو ہے روما کی, اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے، تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے. بہرحال ان نفیزہ لیکن آیت الکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میری پیروی کرو. وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، اور دیکھو میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جو خامخواہ حرام کر دی گئی ہے. یعنی سبت کا حکم جو تھا ان کا کہ سبت میں کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہو سکتا، اب اس کو اتنی سختی تھی کہ کسی مریض کے دعا بھی نہیں دی جا سکتی شفا کی، یہ بھی دنیا کا کام ہو گیا، سبت میں یہ بھی نہیں ہوگا. انتہا درجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ قانون ہی قانون رہ جائے تو پھر قانون کی تو وہ مشغافیاں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو کر رہ جائے. اب ایک قانون ہے ہماری فقہ میں ہے، فقہ حنفی میں ہے، کہ آپ اگر امام کے ساتھ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، امام جو پڑھ رہا ہے وہی آپ کی طرف سے قرات ہے. بات سمجھ میں آ جاتی ہے ایک اعتبار سے، چلیے ہمارے نمائندے کی حیثیت سے، ہمارا امام جو ہے وہ مفت کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، تو گویا کہ ہماری طرف سے بھی عرض ہو گیا. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ فرض کیجئے کسی کی دو رکعتیں رہ گئی تھی، اب وہ نماز ختم ہو چکی ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے دو رکعتیں جو رہ گئی اس کی، ان میں بھی پڑھے کہ نہ پڑھے؟ اب یہاں تک بات چلی گئی، نہیں اس میں بھی نہیں پڑھنی، بس اتنی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر میں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے. اب کیسے پتا چلے گا یہ؟ لیکن قانون قانون ہے، فتویٰ یہی، بس کھڑے اتنی دیر رہو جتنے دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، پڑھنی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے تشدد، قانون کے معاملے کے اندر جب آ کر ایک بات حد سے گزرتی ہے اور قانون ہی پر سارا زور ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو والے علیکم بعد نظی حرم علیکم، ان قانونی مشغافیوں کے نتیجے میں بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں میں ان کے حلال کرنے کا کے لیے اب بھیجا گیا ہوں. وجہ تو کم بے آیا ہو تم بے رب کم، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اپنے تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر، نشانی لے کر. فتق اللہ واتی ہوں، بس اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، نبی نہیں کرتا، نبی ذاتی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا، نبی صرف اللہ کو ماننے، اللہ کی عبادت کرنے دے کی اس کی تلقین کرے گا، اپنے حکم کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا. لیکن رسول وہ کہے گا اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور میری اطاعت کرو. رسول کا معاملہ جو ہے نبی اور رسول کے فرق میں، اس کو بھی نوٹ کر دیجیے. ان اللہ ربی و ربکم، اور جان لو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، پرستش اسی کی ہوگی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسی منھم الکفر، جب عیسی نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کو کہ یہ تو اب اڑ گئے ہیں، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ اب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں مانیں گے. قال من انصاری الی اللہ، تو اب انہوں نے ایک ندا بلند کی، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف. یعنی قوم بحثیت مجموعی مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے، اب کون ہے وہ انڈیویجولس کہ جو مجھے مان لے اور میرا ساتھ دے. اور یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئی ہے، اس کے آخر میں آئی ہے، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. پھر یہ سورہ حدید میں آئی ہے تاکہ اللہ دیکھ لے، بولے یا رب اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود مدد کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد بھی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس میدان میں آ گئے ہیں، تو اللہ کی مدد ہے. اور چونکہ رسول اس کام کے اوپر فائز ہوا ہے، رسول کو تو اس کے لیے گویا کہ وہ معمور کیا گیا ہے، لہذا مدد رسول کی بھی ہو گئی. تو یہاں حضرت عیسیٰ نے نعرہ لگایا، ندا بلند کی، من انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ حواری کے لفظ کے بارے میں بھی جان لیجئے، اصل میں کہتے یہ ہیں کہ حضرت مسیح کو سب سے پہلے جن دو اشخاص نے مانا اور ان کی شاگردی اختیار کی وہ دھوبی تھے، اور یہ لفظ ان کے ہاں دھوبی کے لیے جو ہے مستعمل تھا، کپڑے کو صاف کرنا، سفید ہو جائے. عام طور پر کپڑے سفید پہنے جاتے تھے، جب میلے ہو گئے ہیں تو اس کے میل کچیل ہے تو دھوبی جو ہے ان کو صاف کر کے پھر وہ سفیدی جو ہے اس کی وہ چمک جاتی ہے. تو اسی سے لفظ حور جس سے بنا ہے, حواری بھی اسی سے. تو جیسے قال الحواریون, اب ان کے لیے یہ ایک نام پڑ گیا کہ جو لوگ بھی بعد میں آئے, مچھلیاں پکڑنے والے بھی آئے اور کام کرنے والے بھی آئے, لیکن یہ کہ ابتدا جو ہوئی اس کی تو وہ دو دھوبیوں سے ہوئی تھی, لہذا یہ حواریین ان کے لیے گویا کہ ایک علم کے طور پر, علامت کے طور پر یہی لفظ اختیار کر لیا گیا. قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ. نمبر ایک تو یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, بشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہی دیجئے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے, ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چوکٹ پر لا گرایا ہے. ربنا آمنا بما انزلت, اے پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمائی. حضرت مسیح پر انجیل نازل ہوئی, ہم اس پر ایمان لائے. واتبعنا الرسول, اور اے اللہ ہم پیروی کر رہے ہیں تیرے رسول کی, جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو, ہم نے اس کی اتباع ہم نے قبول کیا. پچھلے درس میں یہ فرق آ چکا تھا اطاعت اور اتباع کا. یہ اتباع ہے در حقیقت حواریین نے جو حضرت عیسیٰ کا کیا ہے, کہ پھر انہوں نے اپنی زندگی تر دی ہے صرف ایک کام, دعوت اس دین کی. کوئی اور دنیاوی کاروبار, کوئی اور پروفیشن, کچھ نہیں, قطعاً نہیں. وہ اتباع جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اطاعت اور اتباع میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اطاعت تو وہ شے ہے کہ جو اسلام کا لازمی تقاضا ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور اگر تم اس سے تولے تم روگردانی کرو گے, فإن اللہ لا يحب الكافرین, اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اطاعت سے سرتابی کے معنی تو کفر ہے. اتباع یہ ہے کہ نہ صرف اس چیز کو مانو جس کا حکم دیا جا رہا ہو, بلکہ ان چیزوں میں بھی نقش قدم کی پیروی کرو کہ جو کر رہے ہیں, اگر کہ انہوں نے حکم نہیں دیا اس کا. انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنا کاروبار دنیا بھی بالکل چھوڑ دو, لگ جاؤ صرف اسی کام میں جیسے میں لگا ہوا ہوں. نہیں, لیکن جن لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے کیا, کیا کہنے ان کے, چاہے وہ اصحاب صفہ تھے, فقرائے صحابہ تھے, یا بعد میں صوفیائے کرام تھے, انہوں نے کوئی کاروبار, کوئی دنیاوی, کوئی مصروفیت, کوئی مشغولیت نہیں رکھی, بلکہ اپنے آپ کو گویا کہ وقف کر دیا دین کے لیے. تو یہ ہے اتباع. واتبع الرسول, ہم نے تیرے رسول کی, اے پروردگار ہم نے اتباع جو ہے قبول کیا. اور واقعہ یہ کہ انہوں نے ثابت کیا. پھر جس طریقے سے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, مصیبتیں آئی ہیں, یہودیوں نے انہیں پرسیکیوٹ کیا, رومنز نے انہیں پرسیکیوٹ کیا, دوہری دوہری آزمائشیں آئی ہیں حواریین مسیح پر. اس لیے کہ چند لوگ تھے, حضرت مسیح کے بارے میں 12 حواری تھے, جن میں سے ایک جو ہے اس نے تو غداری بھی کی, اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ کہ اس نے خودکشی کر دی تھی بعد میں, اور برنباس کا کہنا یہ کہ وہی ہے جو سولی چڑھا ہے حضرت مسیح کی جگہ پر, اس کی شکل بدل دی گئی تھی, حضرت مسیح کے مسیح مشابہ بنا دی گئی تھی. باقی کہتے ہیں کہ 72 آدمی اور بھی تھے کہ جنہوں نے کسی درجے میں انہیں مانا ہے, کل اتنی تعداد تھی. تو یہودی جو ہے انہوں نے بھی شدید پرسیکیوشن کا معاملہ کیا عیسائیوں کے ساتھ, حضرت مسیح کے پیروؤں کے ساتھ, اور رومنز نے بھی کیا. یہ تو بہت عرصے کے بعد, سن 300 میں, 300 برس بعد ہوا ہے یہ معاملہ, 300 برس بعد, کہ جب کانسٹنٹائن جو امپرر تھا رومی, اس نے جب مسیحیت قبول کر لی, اب معاملہ بدل گیا. اب عیسائیوں کو وہ طاقت ہو گئی کہ انہوں نے پھر یہودیوں سے جو ہے اپنے پورے حساب کتاب کے ساتھ بدلے چکائے. پھر جو پرسیکیوشن یہود کی ہوئی ہے یورپ کے اندر, اس کا آپ واقعہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ جو سختیاں کی گئی, انہیں جس طریقے سے کہ ان سے نفرت کی جاتی تھی, گھیٹوز میں انہیں رکھا جاتا تھا, شہر میں آنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی, ان سے نفرت شدید ہوتی تھی, کہ وہ بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیے گئے تھے, یہ سب ہوا. اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی چالیں چلی ہے, عیسائیت کو تفریق کیا ہے, اس کی رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے اندر بانٹا ہے, اور پھر پروٹیسٹنٹس کی جو ہے وہ اس نے سرپرستی حاصل کی ہے, پھر انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی ہے, پھر بینکنگ کا نظام وہاں وضع کیا ہے, پھر یہ کہ دولت کے انبار اپنے پاس جمع کیے ہیں, تمام یورپ کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی مقروض ہوتی تھی, سازشیں کر کے انہیں آپس میں لڑاتے تھے, اور پھر دونوں طرف جو ہے وہ قرض دیتے تھے, اس لیے کہ جنگ میں ضرورت ہوتی ہے اسلحہ کے لیے اور رسد کے لیے قرض کی. اور اس طریقے سے تمام جو یورپین پاورز تھیں وہ سب کی سب یہودیوں کی جو ہے مقروض بن کر, جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں, اس کے لیے انہوں نے کئی 100 برس بڑی کوشش کی ہے, یوں سمجھیے. اور اس کے بعد جو پچھلے 100 برس ہیں تقریباً, 1897 سے شروع ہو کر جو معاملہ ہوا تھا, جس میں کہ ایلڈرز آف دی زوائن جمع ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنا ایک نقشہ بنایا, نقشہ کار, 20 برس کے اندر انہوں نے برطانیہ کے ذریعے سے بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے فلسطین میں اپنے داخل ہونے اور وہاں جائیداد خریدنے کا حق حاصل کر لیا، اور اس کے 21 برس بعد جو اسرائیل وجود میں آ گیا، اس کے 20 برس بعد 19 برس بعد وہ 6 روزہ جنگ کے اندر انہوں نے کتنے بڑے علاقے جو ہے سارا ویسٹ بینک تو اسی وقت انہوں نے لیا تھا، یروشلم پر قبضہ اس وقت ان کا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. تو اے پروردگار ہمارا نام درج کر لے ان میں کہ جو گواہ ہیں تیرے اور تیرے رسولوں کے گواہ. ومکروا ومکر اللہ. انہوں نے بھی اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے بھی چال چلی. اب اس میں تفصیل نہیں ہے کیا چالیں انہوں نے چلی کیا اللہ نے چلی. انہوں نے جو چال چلی حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر اور پھر ان کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور پھر جب طے کر دیا گیا کہ انہیں سولی دی جائے اور پھر حوالے کر دیا رومن امپائر کے اور گورنر پائلٹس پونٹس کے، یہ ان کی اپنی چالیں تھیں، اللہ کی اپنی چال تھی کہ اس سے پہلے کہ حضرت مسیح کو کوئی غضب پہنچے، گرفتاری سے پہلے ہی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور اس شخص کی شکل، اگر یہ بات صحیح ہے، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن گمان غالب میرا بھی یہی ہے کہ اسی سے وہ چیز پوری فٹ ہو جاتی ہے، بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو اس شخص کی شکل بدل دی گئی اور وہ سولی پر چڑھا ہے. اس لیے آخر میں وہ چلاتا ہوا گیا دنیا سے، اہلی اہلی لما سبقتنی وغیرہ جو الفاظ آئے ہیں، حضرت مسیح کے کردار کے تو مطابق ہی نہیں ہے. یہ چیخنا کیوں کہا حضرت مسیح کا؟ وہ پہلے دکھاتے ہیں کہ بڑی استقامت اور بڑا وہ، لیکن یہ کہ عین پھانسی کے وقت جو ہے اس پر وہ چیخیں چلائیں روئے. یہ معاملہ تو ہو سکتا ہے تو کسی جھوٹے شخص کا ہو سکتا ہے، کسی سچے آدمی کا تو کردار ہی نہیں ہے کہ جو عین جو کروسیفیکیشن کے وقت جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے حضرت مسیح کا. بہرحال وہ مکر وہ مکر اللہ، انہوں نے چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہ اس کا ڈراپ سین ہے. یاد کرو جبکہ کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں قبض کر لوں گا. یہ ہے وہ لفظ کہ جس کے اوپر جو اقادیانی ہے انہوں نے ڈیرہ لگایا ہے، نا سمجھ یا یوں سمجھیے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ جنہوں نے باقی تو انگریزی علوم حاصل کیے ہیں یا انگریز زبان پڑھی، عربی سے واقف نہیں ہے، تو اس کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وفات کے معنی موت دے دینا، انی متوفی کا میں تمہیں موت دے دوں گا، وفات دے دوں گا. نہیں، یہ معنی نہیں ہے. میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ ثلاثی مجرد میں وفا یفی، اوفا یوفی باب افعال میں، وفا یوفی باب تفعیل میں، اور پھر توفا یتوفا باب تفاعل میں، استوفا یستوفی باب استفعال میں. تو ان مختلف بابوں میں آ کر اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اوفا یوفی، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، دے دینا. توفا یتوفی، پورا پورا لے لینا، قبضے میں لے لینا. انی متوفی کا، میں تمہیں پورے کو، سموچے کو، پوری شخصیت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں گا. ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف بلند اٹھا لوں گا آسمان کی طرف. اب اس کا لفظ کا ہم موت پر اس لیے اطلاق کر دیتے ہیں کہ موت میں بھی جان قبضے میں لے لی اللہ نے، لیکن جسم تو یہی رہا نا. نیند میں شعور لے لیتے ہیں حالانکہ جان بھی رہتی ہے جسم کے اندر، اس میں بھی توفی کا اطلاق ہے. اللہ یتوفی انفسہ حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. اللہ تعالیٰ نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو ان کی نیند کے اندر. نیند میں صرف شعور اللہ نے لے لیا، جان بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے. موت میں شعور اور جان دونوں اللہ نے لے لی، جسم یہاں موجود ہے. اور حضرت عیسیٰ کے لیے شعور اور جان اور پورا وجود جسمانی سب اللہ نے لے لیا. تو تمام و کمال جو اطلاق ہوگا وفا یوفی اور توفا یتوفی کا، وہ تو ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. پوری شخصیت کو، ان کے پورے وجود کو، جسم اور جان اور شعور سمیت اللہ نے اوپر اٹھایا. ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف میں اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے. وجاعل الذین تبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں بالا تر کروں گا ان پر کہ جو تیرا انکار کریں گے قیامت تک. اب یہ معاملہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس آیت سے بھی قرب قیامت کا معاملہ ثابت ہو رہا ہے قطعیت کے ساتھ. جن لوگوں نے حضرت مسیح کی پیروی کی مانا انہیں، چاہے انہوں نے مغالطہ کیا، غلو کی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی توحید کے قائل ہیں، ایک میں تین، تین میں ایک، وہ ایک گورکھ دھندہ ہے بنا رکھا ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں یہ کہ ہم بھی توحید کے ہیں، توحید کے قائل ہیں. بہرحال ہیں وہ عیسیٰ کے ماننے والے. فرمایا جو تمہارے ماننے والے ہوں گے انہیں میں بالا تر رکھوں گا ان پر جو تمہیں نہیں مانیں گے. جنہوں نے نہیں مانا وہ تو ہے یہودی، اور یہودیوں پر بالا تر رہے ہیں عیسائی. الا ابھی حال ہی میں جو شکل ہو گئی ہے، اس وقت جو ہے یہودی در حقیقت مسلط ہو گیا عیسائیوں پر. یہ ایک دوگونا ایک فینومینن ہے، ڈبل. ایک طرف یہ کہ جہاں تک دنیاوی طاقت اور قوت، دولت، ثروت کا معاملہ، تو وہ تو عیسائیوں کی ہے کہ جو یہودیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا اگر عیسائی قوتیں اور حکومتیں جو ہے یہودیوں کی سپورٹ چھوڑ دیں تو تکا بوٹی کر کے رکھ دیں عرب ان کی. لیکن یہ تو امریکہ کی بات ہے. سن 73 میں رمضان وار جو تھی، سن 73 کی، تو مصریوں نے اپنے ماتھے پر سے سن 67 کا داغ جو تھا وہ اس کو دھو دیا تھا، باغلی لائن کراس کر دی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے ہمارا یہ دفاع کا جو معاملہ ہے باغلی لائن کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا، اور مصریوں نے کر کے دکھا دی. لیکن پھر جب وہ آیا ہے اسلحہ اور اس کا ایک سلسلہ چلا ہے اور جس طرح کا ہتھیار ان کو دیے گئے ہیں، اب امریکہ میدان میں آ گیا تو بےچارے مصری کیا کرتے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس وقت ان عیسائی حکومتوں کی پالیسیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں یہودی. تو یہ اب جو شکل بن گئی ہے یہ عارضی ہے، الی یوم القیامہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اب قیامت کے بہت قریب ہوئی ہے اور اب قیامت جو ہے بہت نزدیک ہے. بہرحال اس پر میری اپنی کچھ آراء ہیں، جن پر کچھ یہ گوئیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ہرزنی بھی کرتے ہیں، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے. اور میرے نزدیک اسی 15ویں صدی ہجری کے اندر یہ سارے واقعات ظہور پذیر ہوں گے اور قیامت آئے گی. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام چیزوں کے ضمن میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اس کو تو ان کو تو میں عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ شدید عذاب دنیا کا اس وقت سے مسلسل چلا آ رہا ہے. نوٹ کیجئے، رومنز نے سن 70 عیسوی میں بیت المقدس کو تباہ کیا، 133,000 یہودی قتل کیے. ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹائم بنایا گیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا. آج یوں سمجھیے کہ 1900 کتنے برس ہو گئے، 33 برس. اب چونکہ 2001 آ گیا ہے، سن 70 نکالیے 2001 میں سے، تو 1934 برس جو ہے، یا 1931 برس ہو چکے ہیں کہ ان کا ہیکل جو ہے، ان کا معبد، ان کا خانہ کعبہ سمجھیے، گرا پڑا ہوا ہے. انہیں نکال دیا گیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، مصر سے نکل جاؤ باہر، اس سے فلسطین سے. اس کو وہ کہتے ہیں ڈائسپورا، انتشار کا دور. جہاں سیکھ سمائے، کوئی یورپ میں چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، مغرب جرمنی میں، انگلینڈ میں، انڈیا میں، یمن میں، مختلف ممالک کے اندر پھیل گئے، ایران میں، جا کے آبادوں میں. یہ ڈائسپورا کہلاتا ہے. یہ ڈائسپورا ختم ہوا اس صدی کے آغاز میں، جب 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے انہیں اجازت مل گئی کہ آؤ واپس، آ کر یہاں پر تم زمین بھی خرید سکتے ہو، مکان بھی خرید سکتے ہو. اور منہ مانگے دام دے کر انہوں نے زمینیں خریدی ہیں. ایک فلسطینی عرب سے کہتے ہیں کہ یہ مکان کتنے پیسے لوگے، تو نے کہا 2,00,000. 3,00,000 دیتا ہوں لیکن کل فارغ ہو جاؤ، نکل جاؤ، لو 3,00,000. کھیت کا کیا مانگتے ہو، جو مانگا اس نے اس سے زیادہ دیا، نکل جاؤ. اس سے ان کو اپروٹ کیا، وہاں اپنے قدم جمائے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہوگی 1948 میں، پاکستان کے تقریباً 9 مہینے بعد. اگست 47 میں پاکستان وجود میں آیا ہے، اور غالباً جون 48 میں اسرائیل وجود میں آیا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، یہ بہت حالات جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آخری شو ڈاؤن ہونا ہے. پھر اسی صدی میں جو جرمنوں کے ہاتھوں ان پر عذاب آیا، وعذبہم، فرمایا کہ میں انہیں عذاب دوں گا شدید، وعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا، 60 لاکھ یہودی ختم کیا گیا ہے، 6 ملین، بعض لوگ کہتے نہیں 4 ملین، 40 لاکھ، واللہ اعلم، لیکن یہ کہ ان کا اپنا کہنا یہ کہ 6 ملین، اور ابھی تک ہر جانے لے رہے ہیں، جرمنی سے کتنی بڑی بڑی رقمیں یہ لے چکے ہیں ہر جانے کے طور پر، اس وقت تو گویا کہ پورا حساب کتاب برابر کر رہے ہیں، ہمارا اتنا سونا اس وقت جو ہے ضبط کر لیا گیا تھا، اس سونے کی یہ قیمت تھی، اس کے اوپر اتنے عرصے کا سود بھی لاؤ یہ پیسے ہمارے پاس، اور امریکہ دلوا رہا سب، اس وقت جو ہے ان کا جو پوری سربراہی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر، جو چیف جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، مرغ دستابوس، دنیا میں بھی عذاب، اب آخری عذاب اب آئے گا جب یہ بھٹی دہکے گی، جو دہکنے والی ہے، اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی صورت ہی نہیں، کوئی ان کے مابین معاہدہ ہو تو کیسے ہو، یروشلم ایک شہر ہے، اس کا فرض کیجئے ایک احاطہ ہے 2000 مربع گز ہوگا اور کتنا ہوگا، لیکن یہی احاطہ ہے جو ان کے نزدیک بھی ان کا مقدس ترین احاطہ ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس ترین احاطہ ہے، نہ مسلمان اس کو چھوڑ سکتے نہ وہ چھوڑ سکتے، پھر کیسے ہوگی صلح؟ وہ کہتے ہیں یہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے، یہی پر تھا ہیکل سلیمانی، جہاں اس وقت جو ہے قمۃ الصخرہ ہے، جب بھی اگر آپ ٹیلی ویژن پہ کبھی دیکھتے ہو خبریں آتی ہیں بی بی سی وغیرہ کی، تو جب بھی یروشلم کی بات آئے گی تو پیچھے وہ بڑا گنبد جو ہے اونچا، سب سے اونچی عمارت جو ہے یروشلم کی وہ وہی ہے، وہ سنہری اس کے اوپر جو ہے پتلی چڑھی ہوئی ہے، اور شاہ حسین نے، مجھے اب یہ یاد نہیں ہے 30 من تھا کہ 30 ٹن تھا سونا دیا تھا یہ پتلی چڑھانے کے لیے، تو اس وقت بھی یہودیوں کے اخبارات میں یہ لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے، یعنی اس کو تو ہم نے گرا ہی دینا ہے، یہ جب گرائیں گے تو یہ سونا ہمیں مل جائے گا اور یہ سونا پھر ہم اپنے ٹیمپل میں استعمال کریں گے، تو انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے، نتنگ ڈوئنگ، انہوں نے کئی صدیوں کی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا کہ آج یروشلم ان کے قبضے میں ہے، اب بھی اگر وہ نہ بنائیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ ان کا تو سرے سے اپنے دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں پھر، لہذا نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے نہ مسلمان پیچھے ہٹ سکتے، یہ بھٹی دہکے گی، بہت بڑے پیمانے پر جو بھی مسلمانوں کو سزا ملنی ہے وہ ملے گی، بہت بڑی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث ابھی حال ہی میں مجھے اپنے ساتھی نے توجہ دلائی، یہ تو موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے، کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جرم سب سے بڑے مجرم جو ہے امت مسلمہ کے وہ عرب ہیں، ان کی اپنی زبان میں یہ کلام موجود ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے پاپڑ میلنے پڑتے ہیں، ان کی اپنی مادری زبان میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنا امام نہیں بنایا، ان کے پیچھے نہیں چلے، اس کا نظام قائم نہیں کیا، لستم علی شئ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، لستم علی شئ حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہیں کرتے، کسی ایک عرب ملک نے بھی اس کو نافذ نہیں کیا، لہذا مجرم نمبر ایک ہے، لیکن ان کو مجرم کو اپنے جرم کی سزا ملنے کے بعد پھر آخری سزا جو ہے وہ یہود کی آئے گی، اور ایکسٹرمینیشن ان کی جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ بھی پکار کر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان دیکھو میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو، ہر درخت جو ہے گواہی دے گا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت کے، غرقد نام کا ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ہمدرد ہے، وہ تو چھپائے گا، ان کو پناہ دے گا، اور آج اسرائیل میں سب سے بڑے پیمانے پر کاشت اسی غرقد کی ہوئی ہے، دے نو اٹ، جو کچھ حالات آنے والے ہیں ان کے اہل علم کو معلوم ہے اچھی طرح، چنانچہ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے کہ جب یہ موشے دایان داخل ہوا ہے 67 میں، 6 روزہ جنگ جو تھی ستمبر کی، سپٹمبر وار، 6 ڈیز وار، جس میں کہ یروشلم ان کے قبضے میں آیا ہے، تو موشے دایان تھا اس وقت، وہ کانا جو ہے ایک آنکھ سے، جس کے بارے میں اس لیے وجہ سے لوگوں نے کہا تھا شاید دجال ہے یہ، تو یہ داخل ہوا، اس کے ساتھ جو چیف ربائی تھا وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے رو پڑا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے، سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، جو اینڈ کے حالات آنے والے بتائے گئے اب اس کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی ہمارا داخلہ دوبارہ ہو جانا اس شہر کے اندر، یہ در حقیقت ان حالات و واقعات کی گویا کہ تمہید ہے کہ جو آخر میں ہونے ہیں، اور وہ واقعات ان کے علم میں ہونا ہے. بہرحال فاما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ، جو لوگ کفر کریں گے ان کو تو میں عذاب دوں گا شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہوں گے مددگار. وما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. فیوفیہم، اب دیکھیے وفا یوفی آ گیا، وہاں کا توفا یا توفی متوفی کا، انی متوفی کا یہ آ گیا. فیوفیہم، اللہ پورا پورا دے دے گا ان کو. وفا یوفی، پورا پورا دے دینا. توفا یا توفی، پورا پورا لے لینا. اب یہ گویا ایک دوسرے کے برعکس ہے، لیکن یہ صرف ابواب کے فرق کی وجہ سے یہ فرق واقع ہو جاتا ہے. اسی طرح استوفا یستوفی کے معنی بھی پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی بھی پورا دینا، وفا یوفی بھی پورا دینا، توفا یا توفا پورا لینا، استوفا یستوفی پورا لینا. یہ دونوں لینے کے لیے بھی دو بات اور دینے کے لیے بھی دو بات. فیوفیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کی اجرتیں ہوں گی، ان کا حق ہوگا، ان کا جو بھی حق محنت ہوگا وہ انہیں عطا کیا جائے گا پورا پورا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالم اس کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں آپ پر. من الآیات، آیات الہی میں سے، والذکر الحکیم، اور ایک انتہائی محقق اور مستحکم نصیحت کے طور پر. یعنی یہ آیات ہے کہ جن سے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ کوئی الوہیت کا کوئی مقام انہیں حاصل نہیں، ان کی پیدائش بن باپ کے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے الوہیت نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی اسی طور سے ہوئی ہے غیر معمولی حالات کے اندر. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم کی طرح ہے. اسے بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے، پھر اس میں جب کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا. یعنی یہ دو مرحلے ہیں، ایک اس کا مٹی سے بننا، اس کا ہیولہ تیار ہونا. اب یہ مٹی سے بننا اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا گارے کا ایک پرندہ بنایا، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے گارے سے اسی طریقے سے ایک شکل بنائی تھی اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا تو وہ آدم ہو گیا، یہ بھی ممکن ہے. لیکن وہ پیدا کرنا مٹی سے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، ان ادوار میں سے ہو کر. واللہ انبتکم من الارض نباتا، جیسے کہ جو ایک پودا جو زمین سے رفتہ 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 ابھرتا ہے، ایسے ہی یہ ایولیوشن کے ذریعے سے انسانی وجود جو ہے، جسمانی وجود، وہ ایولیوشن کے ذریعے سے آیا ہو، پھر اس میں جو روح پھونکی گئی ہے. ثم قال له کن فیکون، دوبارہ اس اعتبار سے جو عام تصور ہے آدم کی تخلیق کا، اصل کہ ہمارے عوام میں بھی وہی ہے کہ جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ کوئی مٹی کا پتلا بنائے، ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنایا تھا، تو گویا کہ یہ بات اس سے واضح ہو گئی کہ نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا ماں ہے. تو صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خدا مان رہے ہو اور الوہیت میں شامل کر رہے ہو، تو پھر اس صورت میں تو نہ باپ نہ ماں، اس کے بغیر ہی ہو گیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پرندے کو پیدا کر رہے تھے اس طور سے، تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اس حوالے سے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، کوئی الوہیت ثابت نہیں ہوتی. الحق من ربک، یہ حق ہے اے محمد آپ کے رب کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم. فلا تکن من الممترین، بظاہر خطاب حضور سے، حضور کے اساتذہ سے، مخاطب وہ ہیں جن سے ساری گفتگو یہ ہو رہی تھی اور جن کے سامنے پھر یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی ہے. اسی کے مثل آیات ہیں جو سورہ مریم میں ہے، وہ پڑھ کر سنائی گئی تھی نجاشی کو رحمت اللہ علیہ، جبکہ وہ ہمارے گئے ہوئے تھے وہاں پر، مہاجر پناہ گزیر ہو گئے تھے وہاں جا کر، اور یہ کہ قریش کی طرف سے وفد لے کر، یہ عمرو بن العاص اس وقت تک کافر تھے، مشرک تھے، یہ گئے تھے واپس لینے کے لیے. تو وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی. اور نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر زمین سے کہا تھا کہ جو کچھ ان آیات میں عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے، عیسیٰ ان سے ایک تنکا بھر بھی زیادہ نہیں تھے. یہی ہے حقیقت عیسیٰ کی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، وہاں جو ہے پوری گفتگو کے ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے عیسی ابن مریم جسے تم نے خدا بنا لیا، گاڈ انکارنیٹ بنا دیا، تین میں کا ایک بنا دیا، چوک کیا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اس سے آگے بڑھ کر سلمی بیٹا بنا دیا، جو تم نے چاہا بنا دیا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اب یہ کئی دن کی جو گفت و شنید ہوتی رہی اس میں احادیث میں آتی ہے تفصیل، اس میں یہ آیا آخری بات، تو اے نبی جو آپ سے جھگڑے حجت بازی کرے اس کے بعد بھی کہ یہ العلم آ چکا ہے آپ کے پاس اور آپ کے ذریعے سے ان کے سامنے بھی آ چکا، جو حاصل حقیقت ہے عیسیٰ کی وہ تو بیان ہو گئی، مبرہن ہو گئی، واضح ہو گئی، اب بھی وہ اگر لگے ہوئے ہیں کٹ حجتی کے اندر، فقل تو کہہ دیجئے، آپ چیلنج کیجئے، تعالو آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم پکار لیتے ہیں اپنی اولاد کو، تم پکار لو، تم لے آؤ اپنی اولاد کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی خواتین کو، تم بلا لو اپنی خواتین کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تم بھی حاضر ہو جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم یہ کہیں اے اللہ تیری لعنت ہو جائے اس پر جو جھوٹا ہو، یہ ہے مبالہ، یہ مبالہ جو ہے یہ کہیں آغاز میں نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ کہ پوری طرح اتمام حجت ہو جائے، جہاں تک دلیل کا معاملہ وہ واضح ہو چکی ہو، جہاں تک بھی معاملات کا جو ہے کسی منطق کے اعتبار سے استدلال کے ذریعے سے واضح کرنا ممکن ہو وہ ممکن کیا جا چکا ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ دل میں یہ بھی مان چکا ہے اگرچہ اڑا ہوا ہے ضد کے اوپر، تب یہ مباہلے کی بات ہوتی ہے، آؤ پھر مباہلہ کریں، اب یہ کہ ہم دعا کریں گے اللہ ہم میں سے جو بھی جو باطل پر ہے، جو غلط کہہ رہا ہے، جو جھوٹا ہے، اور جھوٹا اسی معنی میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ہے کہ کچھ اور رہا ہے، اسے معلوم تو ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے انہیں معلوم ہے، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ابو حارثہ بن علقمہ نے تو جاتے ہوئے کہہ دیا تھا، جب چھوٹے بھائی نے کہا تھا ایسل آباد وہ دور والا جو ہے ہلاک ہو جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، تو اس نے کہا تھا ایسا تمک نہیں تیری ماں ہلاک ہو جائے، اور وہ حیران ہوا کہ یہ میں نے تو محمد کے بارے میں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی جان مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے، میرے اوپر برس پڑے، تو جب ان کا تم دی جاتے وہ ہے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے، اس نے کہا پھر ہم مانتے کیوں نہیں، مانیں گے تو یہ ساری مراعات جو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہماری عزت ہے، اعزاز ہے، ہمیں جو بھی دولت ملتی ہے سلطنت روما کی طرف سے یہ سب سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مانیں گے تو ہم نہیں، لیکن ہے وہ نبی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بات معلوم ہے کہ پھر وہ اس چیلنج کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر گئے، ایک رات کی مہلت مانگی اور اسی رات کے دوران روانہ ہو گئے اپنا قافلہ وہاں سے لپیٹ کر، ورنہ 60 آدمی تھے، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ ہے بیان حقیقت کا، ساری بات جو حقیقت کی ہے وہ بیان کر دی گئی، قصص الحق یہ بیان ہے سچا، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔